بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة, جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند ہیں کہ مسلمان سوسائٹی میں, مسلمان کے اندر, اس کے گھر میں ہم بے حیائی کو پھیلا دیں, فحاشی کو پھیلا دیں, ان کا حیا تار تار ہو جائے, ان کے عورتیں, ان کے بچے, ان کی جوان بچیاں, جوان لڑکے, وہ سارے حیا کو اتار دیں, بے حیا بن جائیں, اور ان کے اندر بے حیائی کی وجہ سے فحاشی پھیل جائے, زنا کریں, اور اسی طرح دوستیاں بنائیں, اور بڑے کام ہیں جنا کی طرف مائل کرنے والے جو کام ہو سکتے ہیں وہ سب ان کے اندر ہو. جو لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, مسلمانوں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. مسلمان کے ایمان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کسی بھی چیز سے, چاہے تلوار ہو یا گولی ہو یا میزائل ہو یا ایٹم بم ہو, لیکن مسلمان کے ایمان کو اسی فحاشی کے ذریعے سے برباد کیا جا سکتا ہے. اس لیے دوسرے یہی سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اگر ہم فحاشی کو پھیلائیں اور اس کے لیے جتنا پیسہ ہو سکے ہم دیں, اور جتنی مارکیٹ کھل سکتی ہے ہم کھولیں, عورت کو جتنا بھی ننگا کر کے مارکیٹ میں لے آئیں, جیسے ہو رہا ہے, یہ ان کی یہی خواہش ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز آ جائے تو مسلمان کم از کم اندر سے مسلمان تو نہیں رہے گا, باقی سارا ہمارا ہے, پھر نام کا مسلمان ہوگا باقی اندر سے وہ ہمارا ہوگا. آج یہی حالت ہے ہماری, کتنی فحاشی کو ہم پسند کرتے ہیں. چاند رات کو دیکھیے کیا ہوتا ہے, بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان گھرانے اپنی جوان بچیوں کو 5-star ہوٹل میں خود چھوڑنے جاتے ہیں کہ بچے ہیں جا کے ہلا گلا کریں, تھوڑا سا عید کی رات منا لیں, اور پھر صبح خود لینے جاتے ہیں, اور جو بچوں کی حالت ہوتی ہے وہ یہی کہ ان کو اٹھاؤ گاڑی میں لٹاؤ اور لے آؤ گھر میں. یہ سب ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں, یونیورسٹیوں میں دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے. ہمارے اپنے اسی ملک کی یونیورسٹی ہے جس کا ایک لباس ہے, یونیورسٹی کے اس میں لکھا ہوا ہے لاز میں کہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کا لباس یہ ہوگا, یہ ڈریس ہوگا, بچیوں کا یہ ہوگا, بچوں کا یہ ہوگا, لڑکوں, نوجوان لڑکوں کا, یونیورسٹی گوئنگ جو ہے ان کا لباس یہ ہوگا, لڑکی کا پوری کورڈ ہوگی اور لڑکے کا یہ ہوگا. اور جب یہ کوڈ ان کو یاد دلایا گیا تو نہ صرف اسٹوڈنٹ نے احتجاج کیا, ماں باپ نے احتجاج کر ڈالا, آپ کون ہیں ہمارے بچوں اور بچیوں پر یہ پابندی لگانے والے, ہم کیسے مسلمان ہیں, کیسے مسلمان ہیں, ہم تو قائل ہو چکے ہیں, ہم تو پھنس چکے ہیں اس جال میں اور اس شکنجے میں. یعنی انسان جائے ایسے اداروں میں شرم سے پانی ہو جاتا ہے کہ لڑکی ہے تو بالکل ینگ لڑکی, بال کھلے ہیں, سینہ کھلا ہے, بازو ہے تو بالکل ننگے, اور شرٹ ہے تو وہ بھی بالکل تنگ سی, اور پھر اس کے بعد نیچے کا حصہ ہے تو وہ ٹائٹ. کیا طریقے ہیں, کیا ہو رہا ہے, اور ماں باپ اس کو پسند کر رہے ہیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ایک پوری ایک لہر جو آئی ہے, اس لہر کے پیچھے یہی خواہش ہے کہ مسلمان کو اگر ختم کرنا ہے تو ہم اس کا مقابلہ اگر کر سکتے ہیں تو صرف اسی طرح کہ اس کے اندر فحاشی کو عام کر دو, بس اس کو بے حیا بنا دو. اور یہ قانون ہے, اضافہ تک الحیا فسنا معاشت, جب تمہارا حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہو کرو, پھر ایمان نہیں رہتا بندے کے اندر, نہ خدا کا خوف, نہ مرنے کا خوف, نہ قبر کا, نہ نیک اعمال کی خیر خواہش, بس لسٹ جو ہیں اپنی خواہشات, گندی خواہشات, اس کو پورا کرنے کے لیے انسان پھر جینے لگتا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی, اور یہ بھی کہ اللہ تعالی بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے, تو تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے ایمان والو, یہ جو لفظ ہیں قابل غور ہیں, ہمارے ایمان کو اللہ جگاتا ہے, یاد دلا رہا ہے, تم نے کلمہ پڑھا ہے, تم نے شہادت دی ہے, کہ اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو معبود نہیں سمجھتا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا رہنما نہیں سمجھتا، اور آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے یہی میرے لیے بہترین نمونہ ہے، میں اس پر ایمان لا چکا ہوں. یاد کرو، تم تو یہ عہد کر چکے ہو. ہمارے ایمان کو انگیخ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ابھارتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یاد کرو، اب اس بات کو سنو. لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا. جو شخص بھی شیطانی قدموں کی پیروی کرے وہ تو بے حیائی اور برے کام کا حکم ہی کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا. ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جسے پاک کرنا چاہے وہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہ شیطان کے جو قدم ہے، شیطان کی پیروی یہی ہے، فحاشی، بے حیائی، عریانی، یہ سب ایسے کام ہیں. شیطان ان کی طرف کھینچتا ہے لوگوں کو، اور خاص طور پر مسلمانوں کو، اور لوگ تو بہہ جاتے ہیں، بعض مسلمان بھی بہہ جاتے ہیں. اس لیے شیطان کے جو داؤ پیچ ہیں اور اس کا فریب ہے، اس سے بچنے کے لیے ایسے مسلمان اللہ سے ہر وقت اپنی مدد مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کو بچا کے رکھ. ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں شیطانی حملوں سے، شیطانی فریب سے، اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نفس کے اندر بڑی کمزوریاں ہیں، مگر ایمان کی طاقت اگر تو ہمارے دل میں بٹھا دے تو شیطان کے سارے ارادے بڑے کمزور ہو سکتے ہیں. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں، مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے. یہ کچھ مسلمان ایسے تھے جن کو جب یہ پتا چلا، اچھا سیدہ عائشہ پر الزام لگانے والوں میں میرا یہ بھتیجا، میرا یہ بھانجا، یہ فلاں بندہ ہے جس کو میں پیسے دیتا تھا، اب میں کچھ نہیں کروں گا، اب میں دوں گا، بس میں اس سے سخت ناراض ہوں. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اور منع یہی کیا کہ اللہ نے تمہیں بزرگ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے، یہ رشتے دار ہیں، مسکین ہیں، مہاجر ہیں، ان سے تھوڑی سی اگر غلطی ہو گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان قسم کھا کے کہے کہ آئندہ میں نے اس سے کوئی مالی تعاون نہیں کرنا، اب میں نے اس کو پیسے نہیں دینا ہے. اور خاص طور پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اپنے بڑے قریبی عزیز تھے، مستح ابن اساسہ رضی اللہ عنہ، ان کی زبان سے بھی یہ لفظ نکل گئے، اور انہوں نے بھی عبداللہ ابن ابی کی ہاں میں ہاں ملائی. اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پوری مالی معاملت کرتے تھے خاموشی سے، کسی کو پتہ نہیں تھا. اور جب پتہ چلا کہ اس نے یہ کام میرے ساتھ کیا ہے، میری بیٹی پر اس قسم کے الزامات اس نے عائد کیے ہیں، تو انہوں نے کہا بس میں آئندہ اس کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کروں گا، اب نہیں دوں گا اس کو. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت خاص طور پر ان کے لیے اٹھائی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مسلمانوں کے لیے. اور ساتھ یہ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ایسے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کر دے؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب یہ آیت سنائی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے فوراً کہتے ہیں کہ بلا بلا، اللہ کیوں نہیں، ہم پسند کرتے ہیں کہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے. مراد یہ کہ میں آئندہ میں نے جو کہا غلطی کی میں دوں گا بس، اور خاموشی سے دینا شروع کر دیا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر کوئی قسم کے الزام لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر، اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے. دیکھیے کس طرح کیئر کرتا ہے اسلام عورتوں کی، ہے حمایت کے نہیں؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب عورت کو چھپا کے رکھا جائے. اگر عورت کو باہر لائیں گے تو بہت سے الزامات لگنا شروع ہو جائیں گے، بہت سے الزام لگیں گے. تو یہی وہ چیز ہے جس کو دین چاہتا ہے، اور دین کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، منہ کو سیل کر دیں گے، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ غلط کام کیے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے ہمارے چھپے ہوئے رازوں کو بھی. اللہ نے کسی شے کو چھوڑا نہیں ہے. تو قیامت کے دن کا بھی ڈر ہونا چاہیے کہ اس دن سارے کھلے راز اللہ تعالیٰ نکال کے رکھ دینے ہیں. پھر فرمایا الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں. ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس بہتان باز کر رہے ہیں اور وہ ان سے بالکل بری ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے. صاف کہہ دیا، سیپریٹ کر دیا دونوں کو، یہ دونوں آپس میں نہیں مل سکتے، ایک خبیث ناپاک اور دوسرا طیب، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق. خبیث ہمیشہ خبیث کے پاس جائے گا اور طیب ہمیشہ طیب کے پاس جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً، اب چند احکام اور بھی ہیں، یہ بھی کیا ہے جو بے حیائی ہے اس کو روکنے کے چند بڑے اہم بنیادی مسائل ہیں جن پر ہم مسلمان اگر عمل کر لیں تو بہت سے خطرات سے، وسوسوں سے، شک سے ہم بچ سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم، ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو. اپنے گھر جہاں انسان آتا جاتا ہے وہاں بھی حکم یہی ہے کم از کم آواز دے کے بندہ جائے، ناک کر کے جائے، اس لیے کہ گھر کے اندر کوئی اور خواتین بھی ہو سکتی ہیں، یا اپنے گھر کی کوئی بہن بیٹی کوئی ماں، یہ بھی کچھ ایسی حالت میں ہو سکتی ہے کہ انسان پسند نہیں کرتا کہ میں اس کو ایسی حالت میں دیکھوں، تو انسان ناک کر کے اندر جائے. لیکن وہاں یہاں تو مسئلہ ہے باہر کا، کسی اور کے گھر میں جب تک کہ ان سے اجازت نہ لی جائے گھر میں داخل نہ ہو بندہ، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے گھر میں مرد نہ ہو، خاتون ہو گھر میں، اور آدمی سیدھا اندر چلا جائے اور جو ہی جائے پیچھے سے خاوند آ جائے، تو سوچئے کیا کچھ ہو سکتا ہے، ایک گھر تو برباد ہو گیا نا. تو اس لیے سمجھایا دھیان کرنا، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو. آواز نکالو گے، سلام کرو گے، دوسرے مانوس ہو جائیں گے کہ ہاں جی فلاں کی آواز ہے، فلاں بندہ ہے، جانتے ہم اس کو. اور اس سلام سے دوسرا یہ بھی ہے کہ میں کام کے لیے آیا ہوں، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی چوری ڈکیتی کے لیے یا اچانک گھر میں گھسنے کے لیے نہیں آیا. ذالک خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو. اسی پر عمل کرنا، یہ نہ کرنا کہ خود اندر گھس گیا اور گھر کے اندر جہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں ہاں جی ہیلو، یہ جو کلچر ہے یہ غلط کلچر ہے، یہ حیا کی باتیں ہیں، اس پر عمل کرنا ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جانا. کوئی مرد نہ ہو اور گھر میں خواتین ہو تو جب تک وہ اجازت نہ دیں اندر نہ جانا، ناراض بھی نہ ہونا کہ میں گیا فلاں کے گھر میں، اس کی بیوی نے تو ہمیں کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی، کوئی بلایا تک نہیں اندر. بھی کیا ضرورت ہے تمہیں بلانے کی، خاتون ہے گھر میں اکیلی بیٹھی ہے، تم جا کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ تمہارا کام مرد سے تھا، ہوتا ہی عموماً مرد سے ہی ہے، تو بس دیکھا ہے جب وہ نہیں ہے تو واپس آ جاؤ، بس ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَرْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، اور اگر تمہیں اندر سے یہ کہہ دیا جائے کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے آپ واپس چلے جائیں، تو آپ واپس چلے جائیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اس کو بھی مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خاتون گھر میں ہے، اس کو اپنی عصمت عزت پیاری ہے، وہ جانتی ہے کہ ہمارا ایک گھر ہے، یہ خاوند یہ آدمی خدا نہ خواستہ میرے گھر میں آ گیا تو کئی بدگمانیاں پھیل سکتی ہیں، تو میں کیوں اجازت دوں، تو یہ زیادہ بہتر ہے جناب آپ واپس چلے جائیں، ابھی وہ گھر میں نہیں ہے، پھر آئیے گا. تو اس کو مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں. واللہ تعالی واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو اس موقع پر بھی. یعنی انسان دل میں کیا سوچتا ہے، برا سوچتا ہے اچھا سوچتا ہے، یا شریعت کے اس مسئلے کو خوش دلی سے قبول کرتا ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، ہاں غیر آباد گھروں میں، یعنی جیسے مثال کے طور پر ہوٹل ہیں، موٹلز ہیں، سرائے ہیں، ایسے گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو، یعنی وہاں ریسٹ کرنی ہے، رات گزارنی ہے، تو وہاں جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. وہاں کیا ہے، وہاں تمہیں چابی دے دی گئی، اپنے کمرے میں چلے جاؤ. تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، کوئی بات اس سے مخفی نہیں ہوتی. کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ انسان کسی کے گھر میں جائے کیا چھپاتا ہے، کیا ظاہر کرتا ہے، اللہ اس پر بھی نظر رکھ رہا ہوتا ہے. معاملہ بڑا سنجیدہ ہے، اس لیے مسائل بھی بڑے سنجیدہ ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم، مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے. لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے. یہ کب اپنی نظریں نیچی رکھنی ہیں، جب غیر خواتین سامنے آ رہی ہو، اس وقت اپنی نظر کو نیچی کر لیں، بس اتنا ہے. یعنی غیر عورت جو آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کا چہرہ کھلا ہو اور وہ خوبصورت ہو، اور آدمی کی نگاہ ایسے اٹھے، ایک دفعہ اٹھے، بار بار اٹھے، تو یہ کیا ہوگا. عورت بھی گھبرا سکتی اگر شریف خاتون ہے تو، اور مرد بار بار نظر اٹھانے سے اپنے دل میں کس شیطان کو جگہ دے گا. تو اس لیے یہ سمجھایا کہ مسلمان مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، جب بھی غیر عورت آئے تو اپنی نگاہ کو نیچے رکھے، اور غیر عورت کوئی بھی اگر اس سے بھی بات کرنا ہو تو نگاہ انسان نیچی رکھے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. نگاہ جو ہے نا، یہ پیغام دیتی ہے. پہلی نگاہ تو نہیں دیتی، لیکن دوسری نگاہ ضرور دیتی ہے پیغام، اور اس سے انسان کے اندر خامخواہ کی اکساہٹ، شیطانی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جب نگاہ کو نیچے رکھیں گے تو شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، اور اگر نگاہ بار بار اٹھائی تو شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی. یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے. لوگ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہوتا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور ہاں اللہ کے رسول، اہل ایمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. جب وہ کہیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، گھر سے باہر نکلنا پڑ گیا ان کو، تو وہ بھی کیا کریں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں. نگاہ اونچی اٹھا کے ادھر ادھر دیکھتے بغیر مردوں کو نہ دیکھا کریں، نظریں نیچی رکھیں، اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں. یہ عصمت ہے، نگاہ کا نیچے رکھنا. لیکن اگر بے حیائی سے آنکھیں اٹھ گئیں اور مردوں کو، نوجوانوں کو تاڑنا شروع کر دیا، تو کیا ہوگا، غیر مرد کیا سمجھے گا. جس کے دل میں خدا نہ خاصا شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا سوچے گا، یہ عورت کیا کر رہی ہے، کس چیز کی مجھے دعوت دے رہی ہے، کیوں بار بار دیکھ رہی ہے مجھے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر بالکل نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے. بس وہ ظاہر کیا ہے، یعنی یہی کپڑے جو عورت پہن کے جاتی ہے، ان کپڑوں کے اوپر جو چادر ہے، وہ چادر مراد ہے، یہ تو ظاہر ہوگی. لیکن اندر اگر کوئی گلابی قسم کے یا پھولوں والے یا پھر اس طرح زیور اور کانٹے اور اپنا میک اپ، یہ سب چیزیں زینت ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا غیر کے لیے. ہاں جو اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے، جس سے اس نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے، وہ بھی ایک زینت ہے، مگر یہ ظاہر ہوتی ہے. لیکن اسی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ عورت جب چادر اوڑھے تو وہ چادر بھی پھولوں والی نہ ہو، وہ ایسی نہ ہو کہ دوسروں کی نظر خام خواہ اس پہ پڑے کہ کیا زبردست رنگ کلر ہے، کیا زبردست پھول بنے ہوئے ہیں، اور عورت یہ سمجھتی کہ شاید میں نے حجاب پہنا ہوا ہے. وہ بھی مردوں کے لیے باعث کشش ہوتی ہے چیز، تو اس کو بھی زینت کہا گیا ہے. تو ایسے کپڑے پہنے کہ چادر ہو، سمپل سی، سادی سی، اور وہی اس نے اوڑا ہوا ہو، تو ایسی ظاہری زینت وہ معاف ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں. گریبان کی بات کی ہے، یعنی گریبان پر ڈالے گی تو اس کا سینہ بھی کور ہو جائے گا، یہ مطلب ہے. اللہ تعالیٰ نے کھل کے بات نہیں کی، لیکن بات انڈرسٹوڈ ہے. یہ نہیں کہا کہ اپنے سینے پر وہ کپڑا ڈال دے، یہ ذرا عجیب سی بات لگتی تھی اور مناسب بھی نہیں تھی. گریبان کی بات کی ہے کہ اپنے گریبان, تو اسی طرح سر کے اوپر کپڑا ڈال کے اپنے گریبان سے یوں جب لپیٹے گی تو اس کی گردن, بال اور پھر سارا وجود وہ کور ہو جائے گا, وہ چیزیں فیچرز نمایاں نہیں ہوں گے. یہ مطلب ہے اس کا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ, اور ہاں یہ عورتیں اپنی آرائش کو, زیب و زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے, یا اپنے والد کے, یا اپنے خسر کے, یا اپنے لڑکوں کے, اپنے بیٹوں کے, یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے, یا اپنے بھائیوں کے, یا اپنے بھتیجوں کے, یا اپنے بھانجوں کے, یا اپنے میل جول کی عورتوں کے, یا غلاموں کے, یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں, بوڑھے ہو چکے ہوں, ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں. بس اتنی اجازت ہے. کچھ لوگ اس میں بھی بڑی سختی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب اجازت دے رہے ہیں تو سختی کی ضرورت نہیں ہے. عورت کو اتنا نہ باندھیں کہ بچی جو ہے وہ اپنے والد کے سامنے یا اپنے چچا کے سامنے یا اپنے ماموں کے سامنے بھی فلی طور پر کورڈ ہو کے بیٹھے, ورنہ یہ زینت ظاہر ہو جائے گی اور اس کو پابند کیا جائے. بعض لوگ تو ماشاءاللہ دیندار ہیں, وہ اپنی خواتین کو یہاں تک کہتے ہیں کہ میں گھر میں بھی آؤں تب بھی تمہارے سر پہ کپڑا ہونا چاہیے. ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے خاوندوں کے لیے وہ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں. عورت کے بال زینت ہیں, اس کا چہرہ زینت ہے, اس کا وجود زینت ہے, اس کے خوبصورت کپڑے, زیور, سب کچھ زینت ہے. تو یہ کیا کہ اپنے خاوند کے لیے اگر نہ کرے تو اس پر بھی پابندیاں لگ دی جائیں تو پھر کوئی کس کے لیے زینت کرے گی؟ یہ سون ہے, یہ زیور, یہ کپڑے, یہ سارا کچھ کس لیے بنائے تھے کہ عورت پہن کے صرف کپڑے کمرے میں دبک کے بیٹھ جائے؟ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر تو اس کو کم از کم اتنی آزادی ہو اور اپنے میاں کے سامنے یہ اچھے کپڑے پہن لے, کوئی بری بات تھوڑی ہے. اور یہ چیز شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. اتنا انسان کو وہ نہیں ہونا چاہیے کہ سختی کرے خواتین پر. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, بڑی خوبصورت بات انہوں نے سمجھائی ہے اپنے شاگردوں کو کہ وہ جب بھی پڑھانے کے لیے تشریف لاتے, حرم پاک میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے, تو پڑھانے کے لیے جب بھی تشریف لاتے تو بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا, بڑا خوبصورت, اپنے آپ بال کنگھی کیے ہوئے, فریش خوشبو سے بسے ہوئے, کنگھی کی ہوئی, اچھے خوبصورت لباس, بہترین, اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے باہر نکلتے تھے. تو شاگردوں میں سے کسی نے پوچھ لیا, حضرت یہ اتنا اہتمام آپ کیوں کرتے ہیں؟ ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ ہر وقت بڑے خوش لباس ہیں, خوشبو میں نہائے ہوتے ہیں, اور آپ کیا, آپ ماشاءاللہ بڑے حسین نظر آتے ہیں, جب بھی گھر سے نکلتے ہیں بڑے حسین بن کے نکلتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ سنو, زینوا لنسائکم کما تحبون ان یزین لکم, وہ اپنے آپ کو اپنی بیویوں کے لیے بھی خوبصورت بنا کے رکھا کرو جس طرح تم پسند کرتے ہو کہ میری بیوی دلہن بن کے رہے. تو کیا عورت کی خواہش نہیں ہوگی کہ میرا میاں بھی اچھا لگے مجھے؟ اس لیے اپنے آپ کو بھی خوبصورت بنا کے رکھا کرو. تو میں اپنے آپ کو خوبصورت اس لیے بناتا ہوں اپنی بیوی کے لیے, میری بھی خواہش ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوارتی ہے, بناتی ہے, سنگھار کرتی ہے, تو وہ میرے لیے کرتی ہے, تو میں اس کے لیے کیوں نہ کروں؟ وہ بھی انسان ہے, یہ خوشی ہے نا, آپس کی محبت ہے نا. تو یہ وہ چیز ہے جس کو دین نے یوں سمجھا ہے, بڑے بڑے صحابہ کرام نے یوں سمجھا ہے. لیکن انسان اگر وحوش بن کے رہے, نہ اس کو خیال ہو اپنے بالوں کا, نہ دانتوں کا, نہ صفائی ستھرائی کا, کپڑوں میں بدبو آ رہی ہے, اور بیوی سے توقع کرے کہ وہ خوبصورت بن کے رہے, سوچی اس سے محبت کون سی بڑھتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف فرماتے ہیں, آپ کے ساتھ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کاغذ پھیلے ہوئے ہیں اور بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں. کتنے میں ایک نوجوان لڑکی آئی چادر اوڑھے ہوئے, اس نے آ کے سیدنا عمر سے کہا, امیر المومنین میری جان چھوڑائیں, میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. عمر نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ اور وہ یہ فیصلہ کر کے آئی کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو سیدنا عمر نے فرمایا خیر ہے, اتنا انتہائی فیصلہ تم کر رہی ہو؟ کہتی ہے بس میں نہیں رہنا چاہتی. تو سیدنا عمر نے فرمایا مسئلہ کیا ہے، کیا تمہیں مارتا ہے؟ کہتے نہیں. کیا بد زبان ہے؟ کہ نہیں. کیا تمہاری ذمہ داری کھانے پینے پہننے کی رہائش کی نہیں اٹھا سکتا؟ کہتی ایسی بات بھی نہیں. کیا تمہاری فطری ضرورت پوری نہیں کر سکتا؟ کہتی ایسی بات بھی نہیں. تو سیدنا عمر نے سر پکڑ لیا. آپ نے فرمایا پھر اگر ایسی باتیں نہیں ہیں تو پھر اتنا انتہائی قدم تم کیوں اٹھا رہی ہو؟ کہتی بس میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرا فیصلہ کرائیے. اتنی دیر بات ہو رہی ہے تو پیچھے سے اس کا خاوند آ گیا. سیدنا عمر نے دیکھا تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے کان میں فرمایا عبد الرحمن جاؤ. تو خاوند اس سے پہلے کہ وہ قریب آتا سیدنا عبد الرحمن نے پیچھے سے جا کے خاموشی سے اس کے خاوند کو پکڑا، مسجد سے باہر لے گئے، کسی نائی کے پاس گئے، اس کے بال کتروائے، بنایا سنوارا، پھر اس کے لیے اچھے کپڑے خریدے، فوراً اس کو نہلوا کے کپڑے پہنا کے اس کو خوبصورت انسان بنا کے، بال کٹے ہوئے بہترین، مونچھیں صاف، داڑھی بڑی خوبصورت سی، اور بالکل صاف ستھرا انسان بنا کے اس کو جب مسجد میں لے آئے، وہ عورت کھڑی ہے. سیدنا عمر فرماتے ہیں جب اس کو آتا دیکھا تو سیدنا عمر نے فرمایا مائی کیوں کھڑی ہو؟ کہتی ہے میں نے آپ سے کہا ہے کہ میری جان چھوڑائے اس بندے سے. تو اتنے میں وہ آگے بڑھا، کہتا جی میں اس کا خاوند ہوں. تو خاتون اس کو دیکھ کر ایسے سکتے میں آ گئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کیسی حالت میں تھا اور اب یہ خوبصورت سا نوجوان بن کے میرے سامنے کھڑا ہے. تو سیدنا عمر نے خاتون سے پوچھا ابھی بھی تم نے کیا کہا تھا؟ خاوند کا ہاتھ پکڑتی ہے، مڑتے ہوئے کہتی ہے کچھ نہیں کہا تھا، لے گئی. یہ طریقے ہیں، دین تو یہ سمجھاتا ہے کہ اس طرح آپ رہیے اپنی بیویوں کے ساتھ. تو یہ وہ چیز ہے جس کو دین نے ابھارا اور سمجھایا کہ ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، وہ اپنی زینت کو وہ اپنے خاوندوں کے لیے ظاہر کر سکتی، اس کی اجازت ہے. پھر آگے فرمایا ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور ہاں یہ عورتیں اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر بھی نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے. اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ، اجتماعی توبہ کرو، ایسے غلط کام نہ کرو بے حیائی کے، سب ان باتوں پر عمل کرو تمہیں نجات ملے گی. اور اگر تم میں کچھ اس پر عمل کریں اور اکثریت اس کو چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ پھر دوسرے تم پر غالب آ جائیں گے، تم پھنس جاؤ گے، نجات نہیں ملے گی.